الذي لا تبرح منه رحمة ولا تفقد له نعمة. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صلاة النبي محمد. خداوند قدوس نے انسان کو جب اس دنیا میں پیدا کیا تو ساتھ ہی اعلان بھی کیا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اے انسان، تمہارا کیا یہ خیال ہے کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کر دیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم ہماری طرف پلٹ کر نہیں آؤ گے، ہم سے ملاقات نہیں کرو گے؟ توجہ کیجئے تو آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جو اس دنیا میں اپنے آپ کو بیکار سمجھ رہا ہے، اس کا مطلب اس کا عقیدہ قیامت مضبوط نہیں ہے، اور جس کا عقیدہ قیامت مضبوط ہے اس کا مطلب وہ اس دنیا میں اپنے آپ کو بیکار نہیں سمجھ رہا، کچھ کرنے کے لیے آئے. اور کیا کرنا ہے تاکہ وہاں کے لیے کوئی توشہ آخرت ہو جائے؟ کرنا یہ جو سورہ اس کے اندر اعلان بھی ہوا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے انسانو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، خدا سے خوف کرو. کیوں؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کیونکہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑا ہے، بہت عظیم ہے. عجیب بات یہ ہے کہ پروردگار عظیم اپنی عظیم کتاب کے اندر اس شیء کو عظیم کہہ رہا ہے، تو واقعی وہ بڑی چیز ہے. اور کیا ہونے والا ہے؟ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اس سے یہ ہونے والا ہے کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو پھینک دیں گی، حاملہ عورتوں کے حمل ثابت ہو جائیں گے، اور تم یہ دیکھو گے تو دودھ نشے ہے، آنکھوں کی لہرا ہی ہے، کمزوری ہے، مستی میں ہے. وما هم بسكارى ہے، کسی چیز کا نشہ نہیں ہے. ولكن عذاب الله شديد، قیامت کا جو منظر آنے والا ہے اس کے لیے تیاری یہاں سے. اور پروردگار نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تم نے تقوی اختیار کیا تو فقط یہ قیامت میں فائدہ نہیں پہنچائے گا، دنیا میں بھی فائدہ دے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ مخرجا. پروردگار اس لیے دنیا میں راستے بنائے گا، دنیا میں راستے بنائے گا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، اور جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے. ان اللہ بالغ امر، پروردگار اس کے ہر کام کے اختتام تک پہنچائے گا. لیکن قد جعل الله لكل شيء قدرا، ہر کام کا ایک طریقہ ہے، ایک نظم ہے. اور یہ آیت وہ ہے جس کے بارے میں جناب ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم سے سنا، جو کہتے ہیں کہ میں اس آیت میں، اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں، اچھا یہ آیت بھی ایسی ہے کہ جس کی شان بتانے والے بھی رسول صادق ہیں اور اس روایت کو بتانے والے بھی ابو ذر صادق ہیں, تو اس روایت میں کوئی شک نہیں ہے. ابو ذر صادق رسول صادق کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں قرآن میں ایک آیت ایسے ہی جانتا ہوں کہ جس پر اگر تمام انسان عمل کرنے لگ جائے تو ان کی ساری مشکلات حل ہو جائیں, اور اس کے بعد انہوں نے یہ والی آیت پڑھی ومیت تک اللہ یجعل له ما, اور پھر بار بار وہ برکت تلاوت کرتے رہے. تو جو خوف خدا رکھنے والے ہیں, اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں, دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں. دنیا بھی ان کے لیے ہے, اس لیے تو ہم روزانہ جب نماز پڑھتے تو قرآن میں کیا دعا مانگتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا, دنیا میں بھی نیکی دے دے آخرت میں بھی نیکی دے دے. یقین ہے دعاؤں پر, دعائیں ملا ہو جائے تو نہیں مانگ رہے کہ آخرت کے لیے مانگ رہے تو آخرت میں ملنے والی ہے, دنیا میں نہیں ملے گی, مانگنا ہے تو مانگ لیتے ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے, ومنھم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار, یہ قرآن کی آیت ہے. ورنہ بہت ساری دعائیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہم مانگتے تو رہتے ہیں لیکن یقین ہوتا ہے کہ قبول نہیں ہونے والی. بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں, ہم نے کون کون سی بات کے نام ذکر کر, خود مجلس کے اختتام پر اکثر یہ دعا مانگی جاتی ہے کہ پروردگار زمانے کے امام کے روح میں تعجیل فرما. سر تصور کیجئے کہ دعا ہماری مکمل ہو, سامنے زمانے کے امام حاضر ہو جائے, کیفیت کیا ہوگی, کیا خوف کا عالم ہوگا کہ زمانے کے امام حاضر حاضر ہو گیا. تو بہت ساری دعائیں ہم مانگتے ہیں لیکن اصل نہیں معلوم ہوتا اس میں کہنا کیا چاہ رہے ہیں. تقوی خدا بندی ہونے کے لیے اختیار کرے گا دنیا میں بھی کامیاب, اور یہی تقوی ہوتا جس کی وجہ سے مسلمانوں نے ہر جنگ میں کامیابی حاصل کی, اگر کے تعداد میں کم تھے. کوئی جنگ مجھے ایسی بتا دے کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو دشمنوں کی تعداد کم ہو, کوئی جنگ ایسی نہیں ملتی. ہر جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کم ہے, کافروں کی مشرکوں کی یہودیوں کی تعداد زیادہ ہے, کوئی جنگ ایسی نظر نہیں آتی سوائے آپ اس کو جنگ کہیں نہ کہیں وہ واقعہ مباہرہ ہوا ہے کہ جہاں پر کچھ تعداد کا بھروسہ نہیں ہوا, ایک آنے والا ہے یا پوری فوج آنے والی ہے, لیکن یہاں پر پانچ ہے. ورنہ باقی ساری جنگوں میں دیکھ لیجیے تعداد ہمیشہ دشمنوں کی غالب ہے, مسلمانوں کی تعداد کم ہے, مین پاور کم ہے, ویپن پاور کم ہے, تلواریں نہیں ہیں, نیزے نہیں ہیں, گھوڑے نہیں ہیں, زرے نہیں ہیں, آدمی نہیں ہے, لیکن پھر بھی جنگ کرنے کے لیے چلے گا. کیوں؟ کیونکہ تقوی الہی موجود ہے, حوصلے بلند ہیں, توکل اللہ پر ہے, اور ہر جنگ میں کامیابی حاصل کر کے آ رہے ہیں. اور اگر آپ یہی سلسلہ آگے بڑھائیے, خود کربلا کے میدان میں مسلمان مومنین کی تعداد بہت کم ہے, سامنے جو دشمن آئے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے, اور اس جنگ میں بھی کامیابی حاصل ہوئی ہے. آپ یہ کہیں گے کہ کامیابی کیسی کامیابی ہے؟ جنگ بدر میں تو جب کامیاب ہوئے تھے تو بچ گئے تھے اس لیے کامیاب کہلائے, اور کے اندر خیبر کے اندر خندق کے اندر بچ گئے تھے, زندہ رہ گئے تھے مسلمان, اس لیے کامیاب کہلائے. کربلا کے میدان میں تو مستقیم مارے گئے تو کامیاب کیوں کہلائے؟ میں آپ سے اتنا جملہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم کسی بھی جنگ کو یاد نہیں کرتے ہیں, جنگ بدر ہوئی ہے لیکن کوئی واقعہ بدر کو یاد نہیں کرتا, اس کا دن نہیں مناتا, واقعہ ہوا لوگ بھول گئے. جنگ خیبر ہوئی واقعہ ہوا لوگ بھول گئے, خندق ہوئی واقعہ ہوا لوگ بھول گئے, کربلا کا واقعہ وہ واقعہ ہے کہ اس میں ایسے کامیاب ہوئے کہ 14 صدیاں گزر گئی ہیں, آج تک اس کی یاد لوگ مناتے ہیں. ایک درود پڑھ دیجیے محمد والا. متقین وہ ہیں جو دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. مولا ایک کائنات ہے جو بنارس کے اندر ایک خطبہ لکھتے ہیں, خطبہ ایک خط لکھتے ہیں, تین حصے ہیں جو بنارس کے مکتوبات کا جو حصہ ہے, خط نمبر 27 ہے, اور یہ خط مولا نے اپنے بیٹے محمد بن ابی بکر کو لکھا. جو بزرگان ہیں وہ تو سمجھ بھی گئے ہوں گے اور تعجب بھی کریں گے کہ محمد بن ابی بکر ہیں, اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ مولا نے اپنے بیٹے کو لکھا. یہ خلیفہ اول کی حقیقت میں بیٹے تھے لیکن شرافت پائی جاتی تھی ان میں, اور خود اپنے باپ کے خلاف ہو گئے تھے, اور مولا کے قدموں میں جب آئے تو مولا نے یہ اپنا بیٹا بنا لیا. یہ نہیں دیکھا کہ کس خاندان کا ہے, یہ نہیں دیکھا کہ کس نسل کا ہے, بس تقوی الہی رکھتا ہے یہ ہمارا ہے. محمد بن ابی بکر کو جب خلیفہ بنایا, جب گورنر بنایا مصر کا, سونے خط دیا تھا یہ خط جا کر پڑھا دینا, اور اس خط کے جملے کیا ہیں؟ فرماتے مولا وَعْلَمُ عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ الْمُتَّقِينَ لَهُمْ بِعَاجِلِ الدُّنْيَا وَعَاجِلِ الْآخِرَةِ فَشَارَكُوا أَهْلَ الدُّنْيَا فِي دُنْيَاهُمْ وَلَمْ يُشَارِكُوا أَهْلَ الدُّنْيَا فِي آخِرَتِهِمْ سَكَنُوا الدُّنْيَا بِأَفْضَلِ مَا سُكِنَتْ وَأَكَلُوهَا بِأَفْضَلِ مَا أُكِلَتْ. مولا فرماتے ہیں کہ جا کر دکھا دینا کہ لکھ جائے کہ اے بندے خدا, ان المتقین جو تقوی الہی رکھتا ہوگا ذهبوا بعاجل الدنيا وعاجل الاخره, وہ دنیا میں بھی فائدہ اٹھائے گا آخرت میں بھی فائدہ اٹھائے گا. دنیا بھی اس کے لیے ہے, دنیا بھی اس کے لیے ہے. فشارکوا اهل الدنيا فی دنیاهم, یہ متقین وہ ہیں جو دنیا والوں کے ساتھ ان کی دنیا میں شریک ہیں. ولم یشارکوا اهل الدنيا فی آخرتهم, لیکن دنیا والے ان کے ساتھ آخرت میں شریک نہیں ہیں. سکن الدنیا بافضل ما سکنا, انہوں نے ایسی زندگی گزاری جو بہترین زندگی تھی. دیکھ لیجیے جو واقعی خوف خدا رکھنے والے ہیں کیا وہ پریشانی میں ہیں؟ کوئی پریشانی میں نہیں ہے. جو عام زندگی گزارنے والے افراد ہیں ویسے ہی زندگی گزار رہے ہیں. مراجعین, مشاہدین, علماء کرام, کیا یہ خوف افراد کی اردو میں زندگی گزار رہے ہیں؟ فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہے ہیں؟ کوئی نہیں. ان کی بھی زندگی عام زندگیوں جیسی ہے. بلکہ مولا کہتے ہیں اکلو ہاتھ افضل ما اکلت, انہوں نے تو وہ کھایا ہے تو بہترین غذا ہوتی ہے, بہترین کھانا کھایا, بہترین جگہ ہے. آپ ہی کہیں گے کہ بل گیٹس وہ تو مسلمان نہیں ہے, وہ تو متقی نہیں ہے, وہ امیر ترین انسان ہے, وہ انڈیا میں ابھی جو امیر ترین انسان دوسرا بن گیا وہ مسلمان تو نہیں ہے. اگر یہ کہتے ہیں کہ مسلمان نہیں متقی نہیں ہے پھر بھی امیر ترین ہے, اور مولا کہہ رہے ہیں کہ اس کی زندگی سب سے اچھی ہوگی جو متقی ہوگا, متقیوں کی زندگی تو ایسی نہیں ہے. عزیزو, زندگی جس کی اچھی ہوتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ زیادہ مالدار ہوگا. جس کی زندگی اچھی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زیادہ پرسکون ہوگا. اور قرآن نے یہ وعدہ لیا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, تمہارے دلوں کو جو سکون پہنچانے والی چیز ہے وہ یاد پروردگار ہے. شب کا حال آپ دیکھ لیجیے, شب وہ ہے کہ جس میں بہادر ترین انسان, شجاع ترین انسان موجود ہے. رسول آتے ہیں اس شخص کے پاس, یہ وہ شخص ہے جو تلوار چلانے میں ماہر ہے, بہترین شہ سوار ہے, زور بازو رکھتا ہے, اور اس کے بعد رسول آ کر کہتے ہیں اس شب کو کہ اے علی, یہ مکے والے میرے دشمن بن گئے, آج رات مجھے قتل کرنے والے ہیں. 40 سردار آئے, قبیلہ آئیں گے, اور دیکھ وقت میرے حصوں پر, میرے جسم پر تلواریں چلیں گی, میری بوٹیاں بوٹیاں ہو جائیں گی. خدا کا حکم یہ, خدا کا حکم یہ ہے کہ تم میرے بستر پر سو جاؤ. کیا کہہ رہے ہیں؟ سو جاؤ. یہ نہیں کہ لیٹ جاؤ, کہا سو جاؤ. مجھے یہ کہنے میں شرم محسوس نہیں ہوتی کہ بہت سارے دنیا کے بہادر ہوں گے, لیکن جب انہیں ایسے موقع پر کہا جاتا ہے کہ سو جاؤ, وہ سوتے نہیں ہیں, وہ تیار بیٹھتے ہیں کہ کہیں جانی جائیں تو ہم اس کو قتل کریں. علی کو حکم یہ نہیں ہے, علی کو حکم یہ کہ تم سو جاؤ, تمہیں قتل نہیں کرنا. یعنی اگر یہ کہا جاتا کہ تیار بیٹھنا, جیسے وہ آئے تو اسے قتل کر دینا ہے اپنی تلوار سے. اگر تم دشمن سے پہلے کا واقعہ نہیں ہے, لیکن طاقت وہی ہے, زور باز وہی ہے, اپنی بیداری پر بھروسہ ہوتا اور قتل کر دیتے تو چاہیے کیا؟ چار تو آتے تو سب کے سوال کے لیے جان کم ہوتے ہیں, لیکن حکم کیا ہے؟ سو جاؤ. اور علی خوف سے خدا رکھنے والے ایسے تھے, خدا کا حکم تھا, ایسے خوف سے خدا رکھنے والے تھے کہ سو گئے. اور پھر جملہ یہ کہا ہے کہ مجھے ایسی نیند آئی, زندگی میں ایسی نیند آئی. عجیب شان ہے علی کی. جب پیدا ہوئے تھے تو آنکھیں بند تھی, رسول کی گود میں آئے تو آنکھیں کھول لی, آج کی رات آنکھیں کھلی تھی, بستر رسول پر آئے تو آنکھیں بند ہو گئی. مگر کیا آنکھوں کا کھولنا اور بند کرنا تھا کہ جب آنکھیں کھولی تھی تو رسول کا علم لے لیا, جب آنکھیں بند کی تو پروردگار کی رضا لے لی. ضرور پڑھ لیجیے محمد. رکھنے والا ہوگا اس کی دنیا بھی کامیاب ہے, دنیا بھی بہترین گزارنے والا ہے. اور جب دنیا بہترین گزارے گا تو یہ تصور نہ آ جائے کہ ہمیں جو قوم خدا رکھنا ہے وہ اسی دنیا کے لیے رکھنا ہے. دنیا کی نعمتیں تو بہت کم ہیں قیامت کی نعمتوں کے مقابلے میں, جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں. اسی لیے قرآن نے جب متقین کے بارے میں بیان کیا کہ انہیں نعمتیں ملنے والی ہے تو دنیا کی نعمتوں میں زیادہ تذکرہ نہیں ہے, آخرت کی نعمتوں کا تذکرہ زیادہ ہے. وعزت للمتقین, اذلفت الجنت للمتقین والعاقبۃ للمتقین انما یتقبل اللہ من المتقین ان المتقین فی جنات وعیون ان المتقین فی جنات ونہر ان المتقین فی جنات ونعیم. مسلسل جنت کی نعمتوں کا تذکرہ. اگرچہ متقین دنیا میں بھی کامیاب ہے, دنیا میں بھی بے فکر ہے, لیکن جہاں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ آ جائے دنیا بے فکر نظر آتی ہے. متقین وہ ہیں کہ جنت کے باغات ان کے لیے ہیں, متقین وہ ہیں جنت کی نہریں ان کے لیے ہیں, متقین وہ ہیں کہ جنت کے چشمے ان کے لیے ہیں. متقین کے بارے میں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے, جنت کے سامنے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب جس جس نے جنت کو دیکھ لیا اس نے دنیا سے آنے سے انکار کر دیا. جناب ادریس, بزرگان جانتے ہیں کہ ایک جناب عیسیٰ وہ ہیں جو اب تک زندہ ہیں, ایک جناب ادریس وہ ہیں جو اب تک زندہ ہیں, بلکہ سب سے پہلے تھے کہ جنہیں دنیا سے اٹھا لیا گیا لیکن زندگی کی حالت میں اٹھایا, مار کر نہیں اٹھایا. کیا دعا کی جناب ادریس نے؟ کہا پالنے والے میں چاہتا ہوں کہ تمہیں جتنی جنتوں کی تعریف کی ہے بتایا کہ یہ جنت میں ملنے والا ہے, پالنے والا میں چاہتا ہوں کہ مجھے جنت دکھا دے. خدا نے کہا جنت تو دکھا دیں گے لیکن اتنا بتاؤ جنت دیکھ کے پھر دنیا میں آ جاؤ گے؟ ایسا نہ ہو کہ دنیا جنت دیکھنے کے بعد دنیا ہی بھول جاؤ. اور بعض ضعیف روایتوں کے مطابق جناب ادریس نے وعدہ نکل لیا کہ میں جنت دیکھنے کے بعد دنیا میں آ جاؤں گا, لیکن یہ وعدہ وہ شرعی وعدہ پھر بھی نہیں. یہ پیار و محبت کی باتیں ہیں عبد و معبود کے درمیان. کہاں میں جنت دیکھنے کے بعد دوبارہ دنیا میں آ جاؤں گا. اب نبی خدا سے دعا تو نہیں ہو سکتی ہے اس لیے جنت میں بولا جائے گا. جیسے ہی جنت میں جاتے ہوئے عجیب ماحول دیکھا, ایسی ٹھنڈی ٹھنڈی دنیا آواز چل رہی ہے, سامنے دیکھا تو اپنا مکان اپنی منزل اور اپنا شہر سب چیزیں نظر آ رہی ہیں. ایک طرف فرض کر لیجیے, اب مجھے نہیں معلوم کہ کیا کیا دیکھا, ایک طرف نہریں بہ رہی ہیں دودھ کی, ایک طرف شہر کی نہریں بہ رہی ہیں, ایک طرف خوبصورت شہر نظر آ رہے ہیں, خادم نوکر چاکر سب موجود ہیں. اب جناب ادریس سے کہتے ہیں کچھ گھنٹے میں یہاں پر گزارا تھا, کچھ لمحے یہاں پر گزارا تھا کہ خدا کی آواز آ گئی, اے ادریس تم نے بہت دیکھ لیا. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کچھ لمحے گزارے تھے تو خدا کی طرف سے آواز آتی ہے تم نے بہت دیکھ لیا, آ جاؤ دنیا میں دوبارہ. جناب ادریس کہتے ہیں نہیں پروردگار, جنت دیکھنے کے بعد کون جنت کو چھوڑتا ہے, میں تو دنیا میں نہیں جاؤں گا. کہا تم وعدہ کر دیے تھے کہ جنت دیکھو گے تو دنیا میں چلے جاؤ گے. کہتے ہیں جناب ادریس کیا خوبصورت جملہ, کہتے ہیں پالنے والے لوگ دنیا میں وعدہ اس لیے پورا کرتے ہیں کہ جنت مل جائیں, اور میں وعدہ اس لیے پورا کروں کہ جنت سے نکالا جاؤں. یہاں پر وہ کہہ دیا, ملائکہ نے اعتراض کر دیا, خدا مان گیا, خدا نے کہا کہ صحیح ہے تم یہاں جنت میں رہو. ملائکہ نے اعتراض کر دیا, پالنے والے ایک ایسا چھوڑی تھے, آج تک دنیا میں کوئی ایسا بچہ کوئی ایسا جن پیدا نہیں ہوا کہ جو بغیر مرے جنت میں آ گیا ہو. یہ بغیر مرے کیسے جنت میں آ گئے؟ ملائکہ کی تو عادت ہے نا سوال کرنے کی. جناب آدم اور شیطان والے واقعے میں بھی سوال کر لیا تھا, اعتراض کر دیا تھا, یہاں پر بھی اعتراض کیا, کہا یہ تو سلوک صحیح نہیں ہے, یا تو جنت میں رہنا چاہتے ہیں تو مر جائیں, یا جنت سے باہر رہیں تو پھر زندہ رہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ دونوں صورتیں کیسے ممکن ہیں؟ پروردگار کی طرف سے آواز ہے, اے ملائکہ تم فکر نہ کرو, ایک زمانہ وہ آئے گا, ایک دن وہ آئے گا کہ جب ادریس خود یہ دعا کریں گے کہ پالنے والے مجھے جنت سے نکال اور دنیا میں بھیج دے. یہ زمانہ کون سا ہوگا؟ یہ وقت وہ ہوگا کہ جب اس جنت سے زیادہ یہ دنیا جنت لگ رہی ہوگی, یہ زمانہ ہمارے امام زمانہ کے ظہور کا زمانہ ہوگا. جنت کا نظارہ دیکھنے کے بعد انسان دنیا کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے, دنیا میں کیا نعمتیں ملی. اس لیے جب جب تذکرہ کیا ہمیشہ قیامت کی جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا. خود مولا کائنات قربت شفشفیہ کے اندر فرماتے ہیں
کہ میری نظر میں دنیا کی حیثیت بکری کے چھینک سے زیادہ بے قیمت ہے. یار مہمان کا بھی یہ جملہ ہے کہ اگر دنیا کی کوئی اہمیت ہوتی تو پروردگار کبھی اپنے دشمنوں کے لیے دنیا حلال نہ کرتا. فرعون اسی دنیا میں رہ رہا ہوں ایسے عشرت کے ساتھ ہے. نمرود سردار سبھی دنیا میں رہے ہیں نعمتیں حاصل کر رہے ہیں. انا ربکم الاعلی کہنے والا بھی یہی ہے, انا ربک الذلیل کہنے والا بھی یہی ہے. دونوں کے لیے جنت کی, دونوں کے لیے دنیا کی نعمتیں, لیکن جنت کی نعمتیں وہ ہیں جو فقط متقین کے لیے ہیں. جناب موسیٰ کا حال دیکھ لیجیے. جناب موسیٰ نے, اب یہ عجیب واقعہ تھے نبی کے, جناب موسیٰ نے کہا, اب کلیم اللہ سے مسلسل ملاقات ہو رہی ہے, مسلسل کلام ہو رہا ہے, ایک مرتبہ خدا سے دعا کہ پالنے والے مجھے موت دینا, لیکن اتنی درخواست ہے مجھے موت پوچھ کر دینا, جب میں خود درخواست کروں اس وقت مجھے موت دے دینا. اب کلیم اللہ سے بات مان لی گئی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ملک الموت کو ڈیٹ دے دی گئی ہے. ڈیٹ آف ڈیتھ ملک الموت کے بعد موجود ہے. ہمارے یہاں اسپتالوں میں ڈیٹ آف برتھ لکھی جاتی ہے, اس کا اسپتال ایسا ہے کہ اس میں ڈیٹ آف ڈیتھ لکھی جاتی ہے. ڈیٹ آف ڈیتھ تو معلوم ہے فرشتے کو, تو وہی علم ہو گیا پروردگار کا کہ بس اس دن اس کی موت ہو جانی ہے. وہ دن آ گیا کہ جس دن جناب موسیٰ کی موت ہو جانی چاہیے تھی, لیکن جناب موسیٰ نے دعا ہی نہیں کی. کون دنیا میں جانے کی دعا کرے, دنیا میں جانے کی دعا نہیں کی. ایک مرتبہ صحرا سے گزر رہے تھے, اسی دن کا بات ہے, ایک مرتبہ صحرا سے گزر رہے تھے, دیکھا کہ ایک مومن پریشان ہے, ایک شخص بہت پریشان ہے, بے چین ہے. اب مومن کی علامتوں میں سے ایک خصوصیات میں سے ایک, جب کسی اور کو پریشان دیکھتا ہے تو خود پریشان ہو جاتا ہے. جناب موسیٰ بھی پریشان ہو گئے. فاروق سے پہلے پوچھا کہ کیا مان رہا ہے, کیا ہوا تیرے ساتھ؟ کہا بس میں اس لیے فکر مند ہوں کہ مجھے ایک مردے کو دفنانا ہے, لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ اسے قبر کتنی کھولنی ہے. جناب موسیٰ نے کہا کہ مردہ لے کر آ جاؤ, قبر کھول دیتے ہیں. کہا یہی تو مسئلہ ہے, مردہ اب تک آیا نہیں. یہ تو بہت پریشانی کی بات. اب ہر چیز کے اندر انسان پیشن کر دیتا ہے. انسان اگر کسی دوست کے ساتھ جا رہا ہو تو پیشن کر دیتا ہے کہ لاؤ مجھے شرٹ دے دو, میری سائز کو ہو جائے گا, تمہارے بھائی کو بھی ہو جائے گا, کیونکہ اس کی سائز اور میری سائز برابر ہے. پیشن کر دیتا ہے. جوتوں کا مسئلہ ہوتا ہے, انسان پیشن کر دیتا ہے کہ چلو تمہارے بھائی کی سائز میرے پاؤں کے برابر ہے, میں جوتا پہن کے دکھا دیتا ہوں, وہ تمہارے بھائی کو بھی ہو جائے گا. لیکن جہاں قبر کا معاملہ ہوا, کون پیشن کرے کہ میں لے کے دکھا دیتا ہوں, وہ جو مردہ ہے وہ بھی ہو جائے گا. عجیب بات یہ ہے کہ اس شخص نے کہا کہ اے مومن, یعنی جناب موسیٰ سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے, اے مومن وہ جو مردہ آنے والا ہے وہ تقریباً آپ ہی کی طرح کا ہے. اب جناب موسیٰ پریشانی میں دیکھا اور پریشانی حل کرنے کی کوشش کی, کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں, میں قبر پہ لے جاتا ہوں تو میرے حساب سے قبر کھود دو. اب جیسے ہی جناب موسیٰ لیٹے ہیں تو پروردگار نے دنیا کے حجابات ہٹا دیے, اور جہاں حجابات کے ہٹ رہا تھا اپنا محل دیکھا, اپنا مکان دیکھا, وہ نعمتیں دیکھی ایسے پرندے دیکھے کہ آج سے دنیا میں نہیں دیکھے تھے, ایسے خوبصورت جانور دیکھے کہ آج سے دنیا میں نہیں دیکھے تھے, وہ دیکھیے سارا مکان و منزلہ جو دیکھی تو فوراً پروردگار کا پروردگار تھا, یہ نعمتیں مجھے کب ملیں گی؟ پروردگار کی طرف سے آواز آئی, اے موسیٰ اگر تم چاہو تو ابھی مل سکتی ہے. کہا پالنے والے کیسے ملے گی؟ کہا بس اگر تم نے موت کی دعا کر لی تو ہم تمہیں یہ مقام و منزلت دے دیں گے, ساری نعمتیں دے دیں گے. پالنے والے کہاں پالنے والے, بس میں چاہتا ہوں کہ مجھے ابھی موت مل جائے. یہ وہی وقت تھا جہاں ملک الموت موت لینے کے لیے آپ ہو جاتا. ایک بلند آواز سے ضرور پڑھ دیجیے, دنیا کی نعمتیں یقیناً متقین کے لیے ہے, لیکن آخرت کے نظاروں کو دیکھنے کے بعد انسان دنیا کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے. محمد بن زکوان, جن کے بارے میں یہ لقب مشہور ہو گیا تھا, یہ سجاد ہے. سجاد اتنے کثرت سے سجدے کرتے تھے, سجدے کے اندر ہوتے ہوتے ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی تھی, نابینا ہو گئے. یعنی پھر بھی یہ سجاد کہلائے, سید سجاد پھر بھی نہ بن سکے. سجاد یہ کہتے ہیں کہ چھٹے امام کا زمانہ تھا, میں اپنے امام کے پاس پہنچا, اللہ اور میں نے پہنچ کر کہا کہ مولانا رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے, آپ مجھے کچھ دعا تعلیم کر دیں. سجاد نے بس دعا اور مناجات ان کا تھا, کہتے مولانا رجب کا مہینہ شروع ہو گیا مجھے کچھ دعا تعلیم فرما دیں. مولانا نے خوبصورت دعا ایسی تعلیم فرمائی جو آج بھی مجھے لوگ ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رجب کو وہ جو دعا پڑھتی ہیں, وہ جو دعا پڑھتے ہیں اس کا مزہ ایسا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ رجب بلند آئے وہ دعا انسان پڑھتا ہی رہے. اور مسئلہ پوچھنے کے لیے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ امام نے جو دعا رجب کے مہینے میں تعلیم فرمائی ہے وہ دوسرے مہینے میں پڑھ سکتے ہیں؟ تو ہر دعا کے بارے میں ایک ہی اصول ہے کہ دعا کو کسی بھی وقت مانگا جا سکتا, کسی بھی وقت انسان طلب کر سکتا ہے. مولا نے دعا تعلیم فرمائی, کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا من ارجوہ لکل خیر وآمنوا سخطہ عند کل شر, یا من یعطی الکثیر بالقلیل, یا من یعطی من سأل, یا من یعطی من لم یسأل ومن لم یعرف تحنن منه رحمہ, اعطنی بمسألتہ ایاک جمیع خیر الدنیا وجمیع خیر الآخرہ, وصرف عني بمسألة إيار جميع شر الدنيا وجميع شر الآخرة, فإنه غير منقوص ما أعطي وزدني من فضلك يا كريم. مولا جملے ادا کیے, کہتے یہ ہوا پڑھو کہ اے وہ ذات کہ جس سے ہر نیکی کی امید رکھی جاتی ہے, اور اے وہ ذات کہ جس سے ہر شر کے دور ہونے کی تمنا ہے, اور اے وہ ذات یا میں یعطی الکثیر عن القلیل, اے وہ ذات جو کثیر دیتی ہے قلیل کے مقابلے پر. ہم نے دنیا میں کیا کیا, کتنی نمازیں پڑھ لی, کتنی عبادتیں کر لی, کتنی نمازیں اور کتنی عبادتیں پڑھنے کے باوجود کیا شیطان کی عبادت سے بڑھ گئے؟ شیطان کی عبادتوں سے پھر بھی نہ بڑھ سکے, لیکن شیطان نے جہاں پر ایک سجدہ کیا ساری عبادتیں بیکار ہو گئی. بس یہ نقطہ ذہن میں ہے کہ انسان چاہے دنیا کے اندر واجبان اور محرمان انجام ذہن میں رکھنے کے بعد چاہے مستحبان انجام نہ دے, مکروہات کو فکر نہ کرے, لیکن پھر بھی یہ تاثر ذہن میں کبھی تکبر ذہن میں نہ لے کر آئے کہ میں نے کتنی عبادتیں کر دی پروردگار, تو نے کتنا دیا مجھے, کتنا کم عطا کیا, کتنا قریب عطا کیا, کبھی یہ تصور ذہن میں نہیں. تو کثیر دینے والا, تو بہت دینے والا ہے قلیل کے مقابلے. یا من یعطی من سأل, تو اس کو دیتا ہے جو سوال کرتا ہے, یا من یعطی من لم یسأل ومن لم یعرف, اور تو اس کو بھی دیتا ہے کہ جو سوال نہیں کرتا اور تجھے پہچانتا بھی نہیں ہے. تحنن منہ ورحمۃ, مہربانی کرتے ہوئے دیتا چلا جاتا ہے. اعطنی بمسألتی ایاک, اب یہ نقطہ ہے, جمیع خیر الدنیا وجمیع خیر الآخرہ, پالنے والے مجھے دنیا کی بھی ساری نعمتیں دے دے اور آخرت کی بھی ساری نعمتیں دے. وصرف عنی بمسألتی ایاک جمیع شر الدنیا وشر الآخرہ, پالنے والے مجھے دنیا کی بھی ساری شر سے بچا, آخرت کی بھی ساری شر سے. فَإِنَّكَ غَيْرُ مَنْقُوصٍ مَا أَعْطَيْتَ وَزِدْنِي مِنْ فَضْلِكَ يَا كَرِيمُ, پالنے والے تیرے پاس کس چیز کی کمی ہے, کس چیز کی کمی, وَزِدْنِي مِنْ فَضْلِكَ يَا كَرِيمُ, پالنے والے میرے رزق میں اضافہ کرتے رہے, تو کریم پروردگار. مولا نہج البلاغہ کے اندر مولا دعائے عمیر کے اندر کیا کہتے ہیں, یہ دعائے عمیر جو ہے کہ مولا سجدے میں رہ کر پڑھا کرتے تھے, پوری دعا مولا سجدے میں رہ کر پڑھا کرتے تھے. دعا کے جملے کیا ہے, مولا فرماتے ہیں معراج پر پہنچنے کے بعد, ربی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک, وحبنی صبرت علی حر نارک فکیف اصبر علی النظر الی کرامتک. مولا اگر تو نے مجھے جہنم کی آگ میں پھینک بھی دیا تو میں جہنم کی گرمی سے برداشت کروں گا, لیکن تیری جدائی برداشت نہیں کر سکتا, میں تجھ سے دور ہو جاؤں یہ برداشت نہیں کر سکتا. پالنے والے تو ہی ہے جو دنیا میں بھی ہمارا آسرا ہے, آخرت میں بھی ہمارا آسرا ہے. انسان کی دعا گزرے, اللہ اقبال کیا کہتے ہیں, درد و سوز آرزو متاع بے بہا ہے, درد و سوز آرزو مندی مقام بندگی دے کرنا لوں شان خداوندی, مقام بندگی دے کرنا لوں شان خداوندی. کیوں؟ کیونکہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا, یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی, دونوں جگہ دیا تھی. اگر اس سے دور ہو گئے دونوں جگہ احساس کر کے اندر کرنے والا. کربلا کے میدان میں ذرا اتنا تصور کر لیجئے کس کے پاس خدا ہے اور کس کے پاس دنیا ہے. وہاں جب آواز آتی ہے لشکر یزیدی سے تو کیا آواز آتی ہے, عمر صاحب تیر پھینکتا اور آواز لگاتا ہے, اے لوگوں گواہ رہے گا یزید کو جا کر بتا دینا کہ سب سے پہلا تیر میں نے پھینکا تھا. معلوم ہوتا ہے بھروسہ لوگوں پر ہے. اور وہاں جب حسین اپنے جوان کو بھیجتے ہوئے کہتے ہیں اللہم اشہد, پالنے والے تو گواہ رہنا, معلوم ہوتا ہے کہ بھروسہ اس پر ہے. مثلا اصحاب شہید ہوئے, اصحاب شہید ہوئے, یہاں تک کہ بنو ہاشم والے بھی شہید ہونے لگے. اور میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ عباس کا لاشا بھی آ گیا, قاسم کا لاشا بھی آ گیا, اور بعض لوگ تو نہیں آئے آئے کہ جہاں پر سب سے آخر میں کہیں جناب علی اکبر, علی اکبر کا جنازہ بھی آ گیا اور تنہا حسین رہ گئے. آواز بلند کرتے ہیں حل من ناصرین ینصرنا, کوئی ہے جو مکے اور صفا مروا کے مالک کی مدد کرے, حل من ناصرین ینصرنا, کوئی ہے جو غریب کی مدد کرے. بس جہاں یہ آواز بلند ہونا تھی روایت یہ کہتی ہے کہ خیمے سے چور بلند ہوا, مہارا اس خیمے کی طرف آئے تو دیکھ رہے کن کا خیمہ ہے, ارے یہ تو رباب کا خیمہ ہے, سوار کے رباب کیا ہوا, خیریت تو ہے کیا مولا نہ پوچھیے, اکبر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. رباب و مجموعہ ترین خاتون ہے جس سے کربلا نے اکبر کو دیا ہے, شام میں سکینہ کو ساری زندگی رباب کبھی سارے میں نہ آئی تھی, دھوپ میں سبز دے رہی, اگر سچار آگے بڑھ کے کہتے تھے اما کبھی تو سائے میں آ جائے, ہمیشہ یہ جواب دی میں سچار امام بن کر حکم نہ دینا, بیٹا بن کر کہتے رہنا. سچار نے کہا آج آئیے اما جان, اب تو بہت اچھا ہو گیا, اب تو چاہے آ جائے, رواج کہتی ہے میں کہہ دیں دھوپ کو چھوڑوں, میرا اجگر اب تک دھوپ سے پڑا ہے. اب چاہے خیمے میں شور بچا تھا, حسین آئے کہا یہ اندر کو تیار کرو, شاید ممکن ہے کہ اس میرے مالی جیون زمین ہو جائے, یہ جملہ رباب نے بھی سنا, یہ جملہ سکینہ نے بھی سن لیا, بس اندر کو تیار کروایا اور اندر کو لے کر میدان میں چلے جہاں لاشیں بکھری ہوئی تھی. ایک مرتبہ آواز دی, اے عربوں تمہاری مہمان نوازی مشہور ہے, مجھے مہمان سمجھ کر پانی پلا دو. کوئی آگے نہ بڑھا, کہا اتنا جان تو بہن تم نے رسول کے کرنا بچے ہو, مجھے نواز ہے رسول سمجھ کر پانی پلا دو. کوئی آگے نہ بڑھا, کہا سب چھوڑو, ارے میں بھی انسان ہوں تم بھی انسان ہو, انسان سمجھ کر پانی پلا دو. پھر بھی میں آگے نہ بڑھا, بس حسین لگی ان کا سوال کی, ایک مرتبہ لند میں بات بول کا اے حجت خدا کے پرزن تو بھی اپنی حجت سوال کر دے, اور یہ کہتے ہی انجر کو جلدی بھی ریتی میں رکھا, جہاں انجر ریتی پر آئے مچھلی کی طرح پڑتے ہیں, لیکن پھر بھی اشیاء شرم میں آئے جب پھر بھی پانی نہ ملا. ایک مرتبہ حسین نے پھر انجر کو اپنی جوش میں لیا, کہا اے حجت خدا کے پرزن اپنی سوچی زبان نکال کر آج اپنی آخری حجت سوال کر دے, زبان نکالی وہاں سے ہر بڑا گتی نکلا, اندر کی زبان رک گئی, اندر کی زبان رک گئی, حسین نے اندر کی لاش اٹھائی اور لاش لے کر خیمے میں آئے, آواز دی رباب اندر کو لے آیا, سکینہ نے بھی منظر سنا, رباب نے بھی سنا, ایک جملہ سکینہ نے کہا, ایک جملہ رباب نے کہا, سکینہ نے کہا بابا بابا مجھے معلوم تھا آپ کو اندر جانا پیارے ہیں, اس نے اپنی پیار گزارا ہے, مجھے پانی نہ ملا, لیکن رباب اوپر سے دیکھ رہی تھی اصغر پانی بھی کرنے جایا ہے, اس نے چھ مہینے کی زندگی کو ایک ٹکڑے میں ادا کیا, کہتی اب مجھے یوں ہے وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أيام انقلبوا ينقلبون بان ولد جواس محمد وعلى محمد كارجان على أشياء عباد كجان وعلى زدوالو في حفاظة فرما ہمارے دشمنوں کو نہیں سنا وہ فرما جو پریشان ہیں مومنین دنیا بھر میں موجود ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما بے اولاد مومنین کو اولاد صالح عطا فرما جو رزق کی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کے لیے رزق کی اعلیٰ عطا فرما جب مجھے آزاد کے تمنیوں کو ان سے شرف یاب فرما حجت کے لاہور میں تعجیل فرما ہم ان کے عاشقین محبین سچے ماننے والوں میں شمار فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب
السلام علیکم ہے السلام علیکم